أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسد اور اس کی علامات ہمارا آج کا موضوع ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے فوراً طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتا ہے. اگر جتنی اہمیت جتنی توجہ جتنی توانائی اور وقت ہم اپنی جسمانی صحت اور امراض کی طرف دیتے ہیں اگر اتنی توجہ ہم روحانی یا نفس کی بیماریوں کی طرف دیں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہماری روح ہمارا نفس مطمئن رہے گا صحیح سالم رہے گا بلکہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا. کیونکہ بہت سی ایسی روحانی اور نفس کی بیماریاں ہیں کہ جو جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو نفس کو جسم پر فوقیت یا برتری حاصل ہے. جسم جب قبر میں جائے گا تو گل سڑ جائے گا اور روح یا نفس جسم سے نکل کر عالم ملکوت میں پرواز کرے گی. بلکہ اگر روح اچھی ہوئی نیک ہوئی شہدا کی ہوئی علماء کی ہوئی تو وہ جسم کو بھی صحیح سالم رکھے گی. بہت سے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی عالم کی شہید کی قبر کشائی کی گئی تو اس کا جسم بالکل صحیح سالم تھا. اور دوسری بات یہ کہ جسم اور اس کے امراض کا تعلق اس دنیا سے ہے جبکہ روح یا نفس کے امراض کا تعلق اخروی دنیا سے ہے کہ جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. نفس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے, نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جب نفس ہمارے جسم میں زندہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں, اور جب یہی نفس مرنے کے بعد جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں. تو مرنے سے پہلے نفس یا ایتہ النفس المطمئنہ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں, اور اس کے بعد جب نکلتی ہے جسم سے نفس کی شے یا نفس تو وہ روح کہلاتا ہے. یسألونک عن الروح قل امر ربی, جیسے کہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. تو نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. اس میں ایک اہم بات جیسے کہ ہم نے کہا کہ جتنی توجہ ہم جسم کے امراض کی طرف دیتے ہیں اتنی توجہ ہم روح یا نفس کے امراض کی طرف دیں تو انشاءاللہ بر وقت تشخیص سے اس کے برے اثرات سے بچ جائیں گے اور علاج بھی تشفی بخش ہوگا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں جسمانی امراض میں, ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس آرگن کس عضو کے مرض میں مبتلا ہیں. اگر ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر ہم معدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو ہم گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. برین یا سائیکولوجیکل ڈسارڈرز کا شکار ہیں تو نیورولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح دیگر امراض کے اسپیشلسٹ کی طرف. اسی طرح نفس جو کہ جسم کی طرح مختلف کمپوننٹ سے بنا ہوا ہے، جیسے جسم مختلف آرگن سے بنا ہوا ہے، ہارٹ، کڈنی، لیور، جی آئی ٹی، برین وغیرہ وغیرہ، اسی طرح آپ کا نفس بھی مختلف اجزاء سے بنا ہے، اور ہر جز، ہر عضو کے مختلف امراض ہیں. اتفاق کے بعد مطلب خوش نصیبی ہماری کہ روح یا نفس صرف چار اجزاء پہ بنا ہے، عقل، وہم، شہوت اور غضب. آپ کے اندر جو بھی گناہ، لغزش، خطا جنم لیتی ہے یا سرزد ہوتی ہے، وہ ان چار اجزاء میں سے کسی ایک جز کی بے اعتدالی کی وجہ سے، جیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں بیماری ہے، ٹیکی کارڈیا، بریڈی کارڈیا، گلوکوز زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر یا ہائپو گلائسیمیا تو بھی بیماری ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ہائپر ٹینشن، ہائپو ٹینشن، دونوں بیماریاں ہیں. اسی طرح یہ جو چار جز ہیں، عقل، وہم، شہوت اور غضب، ان کی زیادتی ہو جائے یعنی افراط، یا ان کی کمی ہو جائے یعنی تفریط، دونوں صورتوں میں انسان بیماری کا، انحراف کا، گمراہی کا، لغزش کا، خطا کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ نفس میں بھی یعنی عقل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہم کے اور شہوت کے پھر غضب کے، لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی نفس کے مرض میں مبتلا ہوں تو یہ مرض میرے نفس کے کس جز سے متعلق ہے، عقل سے متعلق، غضب سے متعلق، شہوت سے متعلق یا وہم سے متعلق. کیوں؟ کیونکہ عقل کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں، شہوت کے امراض مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں، غضب کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں، وہم کے مختلف لوگوں کے، اور ان کی ٹریٹمنٹ یا علاج میں بھی یا اسٹریٹجی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم بلڈ پریشر کے مریض کو نمک کے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں، شوگر کے مریض کو ہم میٹھے کے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر جو ہدایات بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. جوڑوں کے درد کو ہم کہیں گے آپ آرام کریں، بہت زیادہ تیز واک نہ کریں، ہم ہارٹ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں، یا شوگر کے بھائی برسک واک کریں روزانہ 20 گھنٹے کی تیز، جبکہ ہم جوڑوں کے درد کے مریض کو کہیں گے بھائی آہستہ آہستہ چلیں. تو اسی طرح کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہ جو گناہ ہے یہ کس کمپوننٹس، کس جز سے متعلق ہے. کیونکہ مثلا میں آپ کو مثال دوں، عقل کے گناہ عموماً ان لوگوں کو ہوں گے جو عقل زیادہ استعمال کرتے، مثلا اساتذہ، مثلا علماء، مثلا انٹلیکچوئلز، دانشور، سائنسدان وغیرہ وغیرہ، اور یہ حقیقت بھی ہے. مثلا عقل کے جو گناہ ہیں، حسد، تکبر، جس کا انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے حسد کا، تو یہ عموماً علماء، دینداروں، انٹلیکچوئلز، دانشوروں، طلباء، اساتذہ کو ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح وہم کا تعلق، عقل کا کام کیا ہے؟ انسان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا، صراط مستقیم کی طرف موٹیویٹ کرنا. وہم کا کام بالکل الٹا ہے، یعنی یہ عقل کی دشمن ہے، آپ کو صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے ہٹانا. مثلاً آپ کو روزہ رکھنے کا عقل کہہ رہی ہے کہ بھائی روزہ رکھیں، اچھی بات ہے کہ لعلکم تتقون، اچھی بات ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. وہم کیا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کل تمہیں کالج جانا ہے، کل تمہیں مدرسے جانا ہے، کل تمہیں بہت سارے کام ہیں، کل کھانا پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کل تمہیں پڑھنا ہے. اب یہ وسوسے ڈال کے آپ کو روزے سے روکے گا. تو جو نیکی سے روکے وہ وہم ہے، جو نیکی کی طرف راغب کرے وہ عقل ہے، جو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرے وہ وہم ہے، اور جو گناہوں سے روکے وہ عقل ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. عقل کا تعلق علم سے ہوتا ہے. علم کا مطلب وہ علم نہیں جو کہ آپ کو نور کی شکل میں اچھے راستے پہ گامزن کرتا ہے، وہ علم جو بدنیتی سے حاصل کیا جائے، پھر وہ عقل کے فطور، عقل کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے. وہم جہل سے متعلق ہے، یعنی جو آدمی جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی اس میں وہم کی بیماریاں زیادہ ہوں گی، یعنی illiterate لوگوں میں، جہلا میں، دیہاتیوں میں، پسماندہ علاقوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہم زیادہ ہوتا ہے. تو وسوسہ اور خوف، جیسے فوبیاز ہوتے ہیں لوگوں کو نا، ہائیڈروفوبیا، ایگورافوبیا، کلاسٹروفوبیا، ایکروفوبیا، یعنی لوگوں کے ہجوم سے خوف، بلندی سے خوف، ایکروفوبیا، کلاسٹروفوبیا، لوگوں کے ہجوم سے خوف، لوگ محفل میں بیٹھنے سے بہت کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سمندر سے خوف کسی کو ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فوبیاز ہیں، شیزوفرینیا ہے جس میں ایک آدمی ایک غلط پکچر کو سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، لوگ میرے دشمن ہیں مثلا، اسی طرح ڈیلوژن ہے، ہیلوسینیشن ہے، ایلوژنز ہیں، سانپ کو آدمی جو ہے وہ لکڑی کو آدمی سانپ سمجھ لیتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈیلوژن. ایلوژن یعنی کچھ ہوتا نہیں، آدمی کہتا نہیں دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ایلوژن جسے کہتے ہیں، ڈیلوژن یعنی دھوکا. ان سب کا تعلق وسوسے سے ہے، وسوسے کا تعلق وہم سے ہے. یعنی جب علم کی کمی ہوگی، جیسے بچے گھبرا جاتے ہیں دیکھ کے، تو بڑا کہتا ہے ابھی دروازہ کھول کے دیکھ لو، بلکہ میں نے ابھی خود دیکھا ہے کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو علم ہوگا تو وسوسہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ عقل کی اس میں، لیکن علم کا غلط استعمال ہوگا تو عقل کی بیماری پیدا ہوگی، مثلا تکبر، حسد پیدا ہوگا. علم کی کمی ہوگی تو یہ بیماری، وہم کی بیماریاں، وسوسے اور خوف، مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گی. بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا تعلق نفس کی بیماری سے. نمبر تین، شہوت، خواہشات کا حصول، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی طرح جسے کہتے ہیں کہ رہنا، آرام، سکون، نیند، لذت کلام، جسمانی لذتیں، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ شہوت سے ہے. تو ان بیماریوں میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ جو باس، حکمران، بادشاہ، حاکم لوگ، جو آرام دہ زندگی گزارے، عمرا، امیر لوگ، وہ ان چیزوں کا شکار ہوں گے، شہوت کی بیماریوں کا. تو یہ بھی ایک آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ پہلے سے اندازہ لگا لیں آپ کا تعلق جو ہے کس کلاس سے، تو آپ کو وہ بیماری زیادہ ہو جائے ہونے کا امکان ہے. اور پھر آپ جب علاج کریں گے تو اس کا الٹ، یعنی شہوت کی کمی کریں گے، آپ جو ہے وہ وہم کا علاج علم سے کریں گے، اور علم کی اگر بیماری ہو رہی ہے تو صحیح ڈائریکشن نیت میں علم کو حاصل کریں گے. اور پھر غضب، غضب یعنی غصہ، اگر یہ زیادہ ہو جائے تو جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، یا خود غصہ بے جا بلا وجہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، جلاد ہے، پولیس آفیسرز ہیں، ملٹری افراد ہیں، ملٹنٹس ہیں، یا جن کا تعلق جو ہے وہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق نفس سے ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، نفس کے کس جز سے ہے، ون آف دا فور. اور پھر آپ کلاسیفائی کر لیں گے اور اس حساب سے پریونٹیو میجرز اور علاج کریں گے. تو یہ ایک مقدماتی گفتگو گناہوں کے حوالے سے، نفس کی بیماریوں کے حوالے سے. اب آئیے ہم حسد کی طرف چلتے ہیں، اور حسد میں سب سے پہلے حسد کی تعریف، ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. حسد کی تعریف بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ کچھ قسم کا حسد جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا، دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا. من فرض کر لیں کسی کے پاس موبائل ہے، نیا موبائل اس نے خریدا، آپ کو دیکھ کے حسد ہوا، آپ نے کہا اللہ کرے چوری ہو جائے، اللہ کرے گر جائے، اللہ کرے خراب ہو جائے، گاڑی لی اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اللہ کرے، شیطان کرے، برل کچھ ہو، نقصان ہو اس کا. یہ جو خواہش جنم لی نا، اس کو ہم کہتے ہیں حسد. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے حسد میں اور رشک میں. رشک کیا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کی خواہش کرنا. اس کے پاس موبائل ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسا موبائل ملے، اس نے اچھا لباس پہنا ہے, خدا کرے مجھے بھی ایسا لباس عطا ہو. وہ عالمہ ہیں, بڑی شہرت اور عزت اور علم کی مالک, اللہ کرے میں بھی ایسی بن جاؤں. وہ بھی اپنے مقام پر ہیں اور میں بھی اس مقام پر پہنچ جاؤں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رشک, غبطہ یا منافسہ, یہ دو اور نام ہیں. غبطہ غین سے, تو آخر میں ہا, غبطہ منافسہ فے سین ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ علاج کے ضمن میں آئے گی. تو دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. اچھا, یہاں ایک اہم بات چاہے تو بریکٹ میں لکھ لیں, خواہش کرنا گناہ میں شمار نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے قول سے, اپنے فعل سے ظاہر نہ کریں. یعنی آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمن کو دیکھ لیں, اس نے اچھا لباس پہنا ہے, اچھی سواری, اچھا گھر, اچھا شریک حیات, اچھے بچے, اولاد, تربیت, تو آپ کو ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, اللہ اس کو منع نہیں کرتا. یعنی منع ہی نہیں کرتا, کیا یہ تو فطرت ہے. دشمن کو دیکھ کر آپ کو کڑن ہوتی ہے, خوش دیکھ کر اور اچھا دیکھ کر. اگر آپ کے دل میں یہ جو بات پیدا ہوئی, ہنی حسد, کہ خدا کرے یہ چیز زائل ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لکھتا اور اس کو گناہ بھی نہیں شمار کرتا. انٹل اینڈ انلیس آپ اس کو وربلی یعنی زبان سے ادا نہ کریں یا اپنے فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے. قول سے مثلا فرض کر لیں, کسی نے کہا بھائی کتنا اچھا موبائل ہے, آپ نے کہا ان کے ابا تو حرام کماتے ہیں. اب یہ جو آپ نے قول زبان سے لفظ ادا کیا نا, یہ تو حرام کی کمائی کا ہے, تو بس اب یہ کاؤنٹ ہو گیا حسد. یا آپ نے عمل سے, یعنی آپ نے اس کے موبائل کو ایسی جگہ رکھ دیا کہ کوئی آتے جاتے ہلکا سے بھی اس کو ٹچ کرے تو وہ گر جائے اور ٹوٹ جائے, تو آپ نے یہ جو سازش کی یا عمل کیا یا کسی کے کان بھرے, غیبت کی اس کی مثلا, تو اب یہ حسد کاؤنٹ ہوگا اس کا آپ کو. بلکہ حسد کے ضمن میں آپ نے جو غیبت کی اس کا گناہ الگ, اور غیبت الگ اور حسد کا گناہ الگ ملے گا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حسد کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتا, شمار نہیں کرتا جب تک قول یا فعل سے آپ اس کو ظاہر نہ کریں. رشک اور حسد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ رشک آپ بھی اس نعمت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اظہار خواہش, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ سب کو دے, اللہ ہمیں بھی دے. یہ رشک ہے اور یہ تو جائز ہے, اور دینی کاموں میں تو خصوصی طور پہ, دنیاوی کاموں میں بھی جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصاً ریکمینڈ کیا گیا, ایسا کہنا چاہیے. لیکن حسد یعنی آپ زائل ہونے کی خواہش کی, خدا کرے اس کی چاہے مجھے ملے نہ ملے ایسی چیز, بس اس کے ہاتھ سے, اس کی شخصیت سے, اس کے گھر سے یہ نعمت اٹھ جائے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسد دراصل حسدل سے نکلا ہے, یعنی حسد کے آگے آپ لام لگا دیں حسدل, جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹمل کے. کھٹمل کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا خون چوستا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنی پرورش دوسروں کی چیز سے کرتا ہے, ایٹ دا کاسٹ آف ادرس. تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں, کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ دوسرے کی آپ کو وہ چیز نہیں ملی. اگر مل بھی گئی تب بھی آپ کی حسد کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوتی. آپ کہتے ہیں نہیں, میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو آپ کیوں خوش ہیں؟ کسی کے غم پر, ایٹ دا کاسٹ آف لاس آف ادرس, دوسروں کے نقصان پر خوش ہیں. تو حسدل سے نکلا ہے. لوگ کہتے ہیں حسدل کا مطلب کھٹمل. کھٹمل کی بھی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوس کے, لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے. اب آئیے ہم اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے کتنی زیادہ اہمیت, شدت, وسعت اور پھیلاؤ کا حامل ہے کہ دنیا میں انبیاء تک اس سے نہیں بچ سکے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. آیت اللہ دست غیب کے مطابق حسد چھٹے بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے رینکنگ کے اعتبار سے, اور قیامت میں جو 10 مراحل ہیں, اسٹیشن ہیں انکوائری یا انٹروگیشن یا حساب کتاب کے, اس میں 8واں مرحلہ حسد کا ہے. یعنی whole and soul you will be accountable for the hasad, for the jealousy. Yani jo apne hasad kiya duniya mein, especially uski accountability aur muakhiza hoga. Yani ek alag se station hai, ek alag se, halanki saikdon guna hai, gunahane kabira, lekin hasad ki ranking chhati hai aur aathwa marhala qiyamah mein roze mahshar mein faqat hasad se mutalliq hai. Uske baad chhate imam farmate hain ke kufr ke teen sutoon hain, hasad, hirs aur takabbur. Takabbur aur hirs, inshaallah phir kabhi is pe guftugu hogi. Hasad kufr ke sutoonon mein se kyon qarar diya hai? Dekhiye, kufr kahan, hasad kahan, kyun? Ulama alam farmate hain ke agar aapne दूसरों की चीज़ देखकर हसद किया तो इसका मतलब है कि आपने उसकी नेमत से इख्तलाफ किया कि ये नेमत, ये चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ, एक गलत चीज़ उसके पास आ गई. अब अल्लाह ताला तो गलत काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है किसी और ने उसको वो चीज़ दी है, नेमत दी है. यानी खुदा के अलावा कोई है जिसने वो चीज़ दी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, नाऊज़ बिल्लाह, आप किसी और खुदा के पैरोकार हो गए. यानी आपने ये जहन में रख लिया कि इस खुदा के अलावा भी कोई खुदा है जो चीज़ें दे रहा है. जैसे हम बच्चों को नहीं कहते बेटा ये कहाँ से लाए चॉकलेट, कह लेंगे वो रास्ते में एक जा रहा था आदमी, उसने दी, तो हम फौरन गुस्से में वो चॉकलेट लेके उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं. क्यों? कि बेटा आइंदा कभी किसी से नहीं, अजनबी से नहीं लेना, जो चाहिए हमें बताना, हम तुम्हें देंगे. तो आपने अगर इख्तलाफ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि भाई किसी और ने दिया, जब भी तो गलती से उसके पास चली गई वो चीज़, वरना अल्लाह देता तो वो क्यों आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने शिर्क किया, आपने अपने खुदा का एक शरीक ठहराया, तो ये आप मुशरिक हो गए, आप कुफर के दायरे में दाखिल हो गए ईमान से निकल कर. नंबर एक. नंबर दो, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, कोई और खुदा नहीं, इसी खुदा ने दिया है, अगर इसी खुदा ने दिया है तो इसका मतलब है आपने इख्तलाफ किया अपने खुदा से. You and your God is not on the same page. आप और आपका खुदा उसी सफ़े पर नहीं है, आप दोनों एग्रीड नहीं हैं, या आप अपने खुदा से एग्री नहीं हैं. इसका मतलब क्या हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके खुदा ने नाइंसाफ़ी की, कि उसको तो वो चीज़ दे दी, आपको नहीं दी, वो इस चीज़ का अहल नहीं था, और आप समझते हैं कि उसको नहीं मिलनी चाहिए, आपके खुदा ने नाऊज़ बिल्लाह गलती की. तो यह खुदा का अदल नहीं, खुदा का ज़ुल्म है. आपने उसूल दीन में से एक अहम उसूल, दूसरे उसूल तौहीद के बाद जो अदल हम कहते हैं, उसका इनकार किया. तो जब आपने अदल का इनकार किया तो आप दोबारा उसूल दीन में से किसी एक उसूल का भी इनकार करें, इंसान जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है. तो ये है वो वजह कि जिसकी वजह से हसद को सुतून करार दिया कुफ्र का. नंबर दो, शिद्दत गुनाह. इसकी शिद्दत गुनाह ये है कि आसमानों पर किया जाने वाला पहला गुनाह और ज़मीन पर भी किया जाने वाला पहला गुनाह हसदी है. तो इसकी पास्ट हिस्ट्री या कह लीजिए सबसे कदीम तरीन गुनाह होने का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आसमान पर सबसे पहला गुनाह हसद था, जो किसने किया? शैतान. और रूए ज़मीन पर सबसे पहले हसद किसने किया? काबिल ने किया. हाबील अपने छोटे भाई को कत्ल किया. तो रुए ज़मीन पर, आसमान पर, दोनों पर किया जाने वाला शदीद तरीन, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं ये बदतरीन और सबसे ज़्यादा बुराई लाने वाला गुनाह है. अभी आगे तफसील आएगी कि न सिर्फ ये कि जो बेचारा हसद की लपेट में होता है, यानी जिस पर हसद किया जाता है उस पर भी बुराई आती है, बाज़ साजिशें करता है हसद, और ख़ुद हासिद पर भी बुराई आती है, क्योंकि वो जो साजिश करता है उसकी लपेट में बाज़ात वो ख़ुद भी आ जाता है. तो बदतरीन, जब भी वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको कहे मैं भाई हूँ आपका, तो आप पूछें भाई तुम हाबील हो या काबिल हो? भाइयों में से कौन से भाई हो? हाबील हो, जो सही रास्ते पे था और जो जानशीन कहलाया, या काबिल, जिसने हसद किया, या जिसे कहते हैं कि जो कि हसद का शिकार होके कातिल बना. फिर नंबर तीन, हासिद बदतरीन शख्स होता है, इतना बदतरीन शख्स होता है कि शैतान और फिरौन जैसे अफराद से भी बदतर होता है. कैसे? एक दफ़ा फिरौन के दरवाजे पर शैतान ने दस्तक दी जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया. तो फिरौन ने पूछा कौन? तो शैतान ने कहा अबे झूठे खुदा, तुझे ये नहीं मालूम कि दरवाजे के पीछे कौन, और तू खुदाई का दावा कर बैठा है। अभी उठा फिरौन, दरवाज़ा खोला, उसको बिठाया, गपशप शुरू हुई दोनों दोस्त। बहरहाल अब फिरौन ने जो है अपनी जेब मिटाने के लिए कहा, फिरौन शैतान तू बड़ा नमक हराम है, तो तूने इतने अरसे अल्लाह की नेमतें खाई, तेरे सामने खुदा मौजूद, मलाइका मौजूद, आदम मौजूद, जन्नत दोजख मौजूद, तमाम चीज़ों के सामने होते हुए तूने नमक हरामी की और आदम को सजदा करने से इनकार किया। तो शैतान ने क्या कहा, मैं तो सजदा कर देता लेकिन जब मुझे पता चला कि आदम की नस्ल से तुझ जैसे मलून पैदा होंगे, मैंने कहा मैं तो नहीं सजदा करूँगा, ऐसे अरे गैरे नत्तू खैरे भी अगर इसकी नस्ल में होते होंगे तो मैं तो नहीं सजदा करूँगा। अब ये बेचारा फिर जिसे कहते हैं कि जेब गया और कहने लगा कि वाकई हम दोनों जो है वो मलून है, तू भी मलून है, मैं भी मलून हूँ, हमसे बड़ा कोई मलून बदतर शख्स होगा? शैतान ने कहा हाँ एक शख्स है और वो है हासिद, क्योंकि ये वही हजरत है जिसने मुझको शैतान बनाया, तुझको फिरौन बनाया। मुझको शैतान कैसे बनाया? आदम अलैहिस्सलाम की फौकियत तरजीह फजल को मानने से इनकार किया। और फिरौन को कैसे बनाया? फिरौन ने हसद किया अल्लाह से, यानी वो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि जो वो कहता था वो होता था। और उसके बाद जब लोगों ने कहा नबी मूसा ने तो कहा है कि खुदा कोई और है जिसने तुमको भी पैदा किया, हमको भी पैदा किया, अब फिरौन ने कहा कि ये तो मेरे मुकाबिल की कोई चीज़ आ गई है, कौन खुदा, मैं इसको भी नहीं मानता, यानी मेरे मुकाबले में जो भी आएगा मेरी हुक्मरानी और हाकमियत में, मसलन जाहिर सी बात है अब अगर मान लेता फिरौन तो उसको बहुत सारी चीज़ों से विड्रॉ करना पड़ता ना, बहुत सारे उसूल जो शरीयत के ख़िलाफ़ थे वो ख़त्म करने पड़ते। इसका मतलब है वो अपने आप को गलत कहता कि हाँ भाई इन इन चीज़ों में मैं गलत हूँ, तो वो तो अपने आप को मुतलकुल अनान जिसे कहते ना कि बस जो मैंने कह दिया। अच्छा इस किस्म के खुदा हम अपने घर में भी देखते हैं, बस मैंने कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगी, अरे भाई क्यों, बस मैंने जो कह दिया, ये भी फिरौनियत है भाई, ये शादी नहीं हो सकती, क्यों, बस मैंने कह दिया, ये शादी होगी बहू घर में आएगी या मैं घर में रहूँगा, ये क्यों, बस मैंने कह, इसके मतलब ये भी फिरौनियत है। अब आप कोई शरी दलील दें कि भाई उसमें ये नक्स है या ये जो तुम काम कर रहे हो इसमें ये बुराई है, तो एक अलग बात, ये जो हम कहते हैं ना बस मैंने कह दिया, मुझे नहीं पसंद, एक मरतबा जो कह दिया सो कह दिया, मर्द भी कहते हैं औरतें भी कहती हैं, सो दो हंसने का मुकाम दोनों के लिए है। तो जो आप कहते थे ईगो जिसे कहते हैं ना ईगो, तो अब जाहिर हुक्मरानों और बादशाहों में तो ये बात होती है, वो कहते हैं बस हमने कह दिया सो कह दिया, अभी बनू मैया के बादशाह हों, बनू अब्बास के हों, फिरौन हों या कोई भी हों, तो जो कह देते हैं वो बस जिसे कहते हैं कि होना चाहिए। उसने कहा हमसे बढ़कर हासिद है जो हसद करता है, और ये वही हसद है जिसने मुझको शैतान बनाया, जिसने तुझको फिरौन बनाया। तो कहने का मकसद ये है कि हसद करने वाला शैतान से भी बुरा है और फिरौन से भी बुरा है। फिर नंबर चार, घर से बाहर हसद, यानी हसद ऐसी चीज़ है कि जिसके हम समंदर में रह रहे हैं, यानी जहाँ पे दो अफराद होंगे वहाँ हसद होगा। दुनियाए अर्ज़ो समा से तमाम लोग मफकूद हो जाएं, सिर्फ आप बाकी रहें, फिर शायद हसद गायब हो जाएगा। जहाँ आपको दूसरा तीसरा शख्स नज़र आया वहाँ हसद होगा। बाहर आप देख लें, स्कूल कॉलेजों की हम बात करें, हम सब स्कूल कॉलेजों से गुजरे हैं, तो हमें हसद होता था किसी के अच्छे नंबर आने पर, पास हो जाने पर, बल्कि बड़ा अच्छा जुमला मशहूर हो गया आजकल के दोस्त के पास होने पे बड़ी खुशी होती है और फेल होने पे और ज़्यादा खुशी होती है। तो कहने का मकसद ये कि आप किसी को नहीं देख सकते आगे निकलता, चाहे वो आपका दुश्मन हो, बाज़ औक़ात अपना अपने दोस्त से भी हसद हो जाता है, इसका मेडिकल में एडमिशन हो गया, इसका अच्छा रिश्ता हो गया, इसके घर वाले अच्छी जगह शिफ्ट हो गए, इसने अच्छी चीज़ ले ली मसलन, तो आपको उससे हसद हो जाता है। तो दोस्तों में हसद होता है, तुलबा में हसद होता है, उसके अच्छे मार्क्स आ गए मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ गए, नहीं आए, उसका मैथ्स अच्छा है मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह, उसकी फैसिलिटीज़ सहूलियात उसको ज़्यादा मिली हुई मुझको नहीं मिली हुई। फिर उसके बाद कारोबारी हजरात आप देखते हैं, प्रोफेशनल जेलेसी जिसे कहते हैं कि एक की दुकान ज़्यादा चल रही है दूसरे की दुकान नहीं चल रही है, दुकानदार आपस में जिसे कहते हैं कि वो हसद में मुब्तला होते हैं। कोई नया कारोबारी शख्स एंटर हो जाए किसी जगह, किसी फील्ड, किसी मार्केट में, तो दूसरे उससे जिसे कहते हैं कि जलने लगते हैं। तो प्रोफेशनल जेलेसी, डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर्स, एक स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा हैं तो आपने देखा होगा असातिज़ा की आपस में एक दूसरे से प्रोफेशनल जेलेसी होती है। फिर घर के अंदर ये एक अजीब बात है जो हम محسوس نہیں کرتے یا محسوس کرتے تو بھی ہم ہٹ دھرمی کا مظاہرے کرتے ہیں. گھر میں شدید ترین حسد پایا جاتا ہے بہن بھائیوں میں. حسد امی آپ مجھ کو ہی کہتی رہتی ہیں, بھیا کو کچھ نہیں کہتی. وہ رات کے 11 بجے تک چائے کے ڈھابے پر, جسے کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, چائے پی رہا. میں 9 بجے اگر لیٹ ہو جاؤں, کہاں سے آتی ہو, کہاں گئی تھی, کتنی مرتبہ فون کیا, اٹھایا کیوں نہیں, ارے بھائی میں بس میں تھی, میں گاڑی میں تھی, مجھے آواز, وغیرہ وغیرہ. یا دو بھائیوں کے درمیان حسد, ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں ہم, ماشاء اللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے, جو پڑھتا ہے وہ بالکل حفظ ہو جاتا ہے, تم کو پتنی کیوں نہیں یاد ہوتا, تمہارے دماغ اب لیبل لگ گیا, کھوسٹ ہے یہ, جسے کہتے ہیں کہ کند ذہن ہے, اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یا تم بس کچن میں نہیں آیا کرو, تم جب بھی کچن میں آتی ہو کام بگاڑ دیتی ہو. یعنی تمام گھر کی جو بچیاں یا خواتین ہیں وہ تو کام سنوار دیتی ہیں, تم آتی ہو تو بس آپ نے ایک ٹیگ لگا دیا, تو حسد پیدا ہو جاتا ہے. دو بہوئیں ہوتی ہیں, دو بھابیاں ہوتی ہیں گھر میں, ایک کو زیادہ چاہا جاتا ہے, وہ شاید اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے, تعلیمی یافتہ ہوتی ہے, یا اس کے گھر والے پیسے والے ہوتے ہیں, وہاں سے تحفے تحائف مثلا زیادہ آتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ایک فیوریٹ بہو یا فیوریٹ بھابھی جیسے بن جاتی ہے. گھر میں ابو ہیں اور تایا ابو بھی مثلاً جوائنٹ فیملی ہے, تایا ابو کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, ابو کی کم, تو ابو کو تایا ابو سے حسد ہو جاتا ہے کہ میری بات نہیں مانتے ہوتا ہے. اچھا, والدین کا آپس میں حسد ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ تر قصوروار خود والدین ہیں. بیٹا آپ کو امی پسند ہے ابو پسند ہے؟ اب بچہ خاموش جسے کہتے ہیں. امی نے پوچھا فوراً آگا امی پسند ہے. تو ابو ظاہر پہ دو بچے ہوں تو ایک ایک, چار بچے ہوں دو دو, اب تین بچے ہوں دو اور تین وہ تو ڈیوائڈ ہوگا, اور جو پانچ ہوں اس میں بھی, تو پھر کیا ہوگا, پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے, بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں. یا اگر میں کوئی کام کہتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ بہانے بناتے ہیں, تم اگر کہتی ہو تو فوراً, تو یہ بھی ایک حسد جسے کہتے ہیں کہ تمہاری بات مانی جاتی ہے میری بات نہیں مانی جاتی. میاں بیوی میں حسد ہمارے یہاں کم ہے شاید, لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے زیادہ ہے کہ دونوں پروفیشنل, دونوں ورکر, دونوں امپلائی, دونوں کام کرنے والے, تو کہتے ہیں چلو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, بجلی کا بل میں دوں, میں دیا کروں گی, مکان کا کرایہ تم دینا. اب شوہر صاحب جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے, مکان کا کرایہ اگر امپلائمنٹ فنڈ بھی ملا تو ان کو آدھا ملا, آدھا کرایہ نہیں دے سکتے. اور بیوی جو ان پہ گرم ہو گئی, میں 3 مہینے سے مکان کا کرایہ دے رہی ہوں, اور جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہی ہوں, یوٹیلیٹی بلس بھی. میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے کینیڈا کے ایک ٹاک شو میں میاں بیوی میں طلاق ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کس وجہ سے؟ کہ میاں نے 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا, بے روزگار تھا وہ, تو بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے, مجھے نہیں چاہیے ایسا نکھٹو شوہر جو کماتا نہ ہو. بہت کامن ہو گیا ہے اب تو. پاکستانی جو جوڑے انگلینڈ اور امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے, طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے, کیوں دونوں کما رہے ہیں, وہاں جابس آسانی سے مل جاتی ہیں خواتین کو, مردوں کو بھی بڑی آرام سے, تو وہ ایک کمپٹیشن چل جاتا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کیا اس مہینے اور میں نے اتنا خرچ کیا, جسے کہتے ہیں. حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ بچے کی برتھ ڈے پر میاں بیوی بی اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے, اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے, میاں بیوی بی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بل کون دے گا. تو ایسی شادی میں میاں بیوی پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ سیٹی بجاتے ہوئے اٹھ گئے اور ادھر ادھر چلے گئے, پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے, کیا ہوا, ہم نے بل دے دیا. مطلب یہ تک ہوا ہے, مطلب ایسے شوہر بھی آپ کو مل جائیں وہاں پہ. تو یہ تک ہوا ہے کہ جو ہے وہ بیچاری بیویاں پس رہی ہیں اور میاں جو ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں بیوی کی دولت کو, اور گھر کے کام بھی بیچاری بیوی کے سپرد کیے ہوئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے, بہت فرینکلی اسپیکنگ, اگر مردوں کو برا لگے تو لگے, اگر بیگمات مردوں کی طرح کما رہی ہیں یا تقریباً اتنا ہی کما رہی ہیں, تو کم از کم مردوں کو گھر کے آدھے کام کرنے چاہیے, آدھے کام ضرور کرنے چاہیے, یا حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ شیئر کریں جتنا. ٹھیک ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتے, کھانا مثلا پکانا, شاید یہ جو 5 سٹار کے کوکس ہیں انہیں کو ہی آتا ہوگا, ورنہ تو بہت مشکل ہے پکانا, لیکن بہرحال کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن شیئر کرنا چاہیے. تو دیکھا آپ نے حسن جو ہے میاں بیوی تک میں آ جاتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کو دی جانے والی رسپیکٹ, یعنی اگر آپ کوئی چیز لائیں گے تو بیوی تعریف کرے گی, بیوی کوئی چیز لے آئے تو آپ اس میں نقص نکالیں گے, تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں حسد کا سبب بنتا ہے. تو آپ نے دیکھا حسد جو ہے باہر دوستوں میں, دشمنوں میں, حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بزرگوں کے درمیان, بچوں کے درمیان, اور خود جو ہے میاں بیوی. لیکن سب سے زیادہ افسوس, سب سے زیادہ دھچکا سب سے زیادہ ڈپریشن آپ کو سن کر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ حسد کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصے علماء میں. ہاں یہ ایک ایسی فرسٹریشن بریکنگ نیوز ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بھائی یہ کیا. اچھا علماء کا مطلب آپ سب بھی شامل ہیں, کیونکہ رستہ تو وہی ہے نا, آپ اسی طرف جا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے علم ملے, آپ کا جو استاد ہے یا عالم ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے, لیکن ڈائریکشن, ماحول, شرائط, محنت, تمام چیزیں وہی ہیں. تو آپ کو بھی, بلکہ شاگرد اور جو جونیئرز علماء ہوتے ہیں ان میں حسد زیادہ ہوگا, کیونکہ حسد بیسیکلی احساس کمتری کا آؤٹ پٹ ہے. آپ کچھ کسی یعنی بلی کھمبا نوچے, اسے کہتے ہیں نا کہ مجھ سے پیچھے, میرے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیچھے ہیں, اسی لیے تو برائی کر رہے ہیں, اسی لیے تو حسد میں مبتلا ہے. حسد میں مبتلا وہی شخص ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے. تو جونیئر اور اسٹوڈنٹس, ان کو سینئرز یا اپنے اساتذہ, ان سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ حسد ہونے لگتا ہے. علماء میں حسد, علماء کا مطلب ہے طلباء میں بھی حسد. اگر علماء میں میجر حسد ہوتا ہے 100%, تو پھر طلباء میں 10% مائنر حسد کہہ لیجیے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں 6 گروہوں کو 6 گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا. 6 گروہوں کو 6 گناہوں کی وجہ سے. نمبر 1, عربوں کو ان کے تعصب کی وجہ سے. جتنا تعصب عربوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. پہلا تعصب کیا ہے ان کا؟ عرب اور عجم کا تعلق, تعصب. اور ایک خود عربوں کے اندر قبائل کا تعصب, بنی ہاشم. سنا ہوگا آپ نے لوگوں نے کیوں بنی ہاشم کو محروم کیا خلافت سے, تعصب. اس کے بعد حاکموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دے گا. حاکم کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, لیکن کبھی نہ کبھی وہ لغزش کر ہی جاتا ہے, خصوصاً جب اس کو کسی سازش کی بو آتی ہے کہ میرے خلاف لوگ گھیرا تنگ کر رہے ہیں یا مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں یا میرے خلاف ہو گئے ہیں, خصوصاً کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے. نمبر 3, دہقانوں یا دیہاتیوں کو ان کے جہل کی وجہ سے, یہ جو اعرابی جنہیں کہتے ہیں عربی میں, گاؤں دیہاتی لوگ دیہات میں رہتے تھے, ان کا آنا شہر میں, مدینے میں, مکے میں کم ہوتا تھا, تو وہ دور رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ناآشنا رہتے تھے. آج بھی جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں بہت سارے مسائل سے ناآشنا ہیں. تو اعرابی یا دیہاتیوں کو, دہقانوں کو ان کے جہل کی وجہ سے, کسانوں کو ان کے غرور کی وجہ سے. یعنی زمین, زنزر زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, جھگڑا جو ہے دنیا میں زیادہ تر ان تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو زمین ایک فقر و مباحات کا ذریعہ ہوتی ہے. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں, ایک انچ بھی کوئی آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے تو آپ, زمین ہماری ماں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب چیزیں بیچ دینا, اپنے آپ کو بیچ دینا, زمین نہ بیچنا. تو کسان زمین پر فقر و مباحات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسانوں کو غرور کی وجہ سے. پھر عرب ہو گئے دیہاتی, ظالم حکمران, کسان, کاروباری لین دین کرنے والوں کو ان کی خیانت کی وجہ سے, یعنی تاجروں, عمرہ, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار جاتا ہے. بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر میں نے فرض کر لیں یہ پروجیکٹ, یہ ڈیل چھوڑ دی, تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ قبضہ کر لے گا اور پھر پروجیکٹ اور تمام چیزوں پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا. بعض وقت مجبوراً بھی بیچارے کو کرنا پڑ جاتا ہے. تو کاروباری افراد کو ان کے لین دین میں خیانت کی وجہ سے. 6 قسم علماء کی, علماء کو ان کے حسد کی وجہ سے. علماء میں شاید شہرت کی طلب نہ ہو, شاید دنیا کی طلب نہ ہو, ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں آ ہی جاتا ہے. ایک عالم کا انتقال ہو رہا تھا, اس کا دوست, ان کا دوست ایک عالم, ایک اور عالم ملنے کے لیے آیا. تو جو بستر مرگ پہ تھا اس نے کہا, تمہیں معلوم ہے ہم دونوں ایک ہی دوست, ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے, ہم دونوں ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے, ہم دونوں نے ایک ہی سال میں اپنے مدرسے سے فراغت حاصل کی, فارغ التحصیل ہوئے, لیکن دیکھو خدا کا انصاف, تم کہاں میں کہاں, یعنی تم بہت آگے پہنچ گئے. ہوتا ہے ایک ہی مدرسے نکلے ہوئے، ایک مثلاً ویل اسپوکن ہے، بہت اچھی جسے کہتے ہیں گفتگو کر سکتا ہے، وہ اس کے چرچے ہو گئے، ایک تحریر میں مصروف ہے، مثلاً جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اتنے مصروف اتنے مشہور نہیں ہو پاتے، یا جن کی گفتگو میں اتنا کمال نہیں ہوتا تخاطب میں اور خطابت میں، وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم بستر مرگ پہ ہیں اور اس کی زبان سے کیا نکلا، تم کہاں اور میں کہاں. عین وقت عین بلم باور، بلم باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جینیس اسٹوڈنٹ تھا کہ اس نے برملا واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ایک دفعہ کہ میں آپ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا، اب مجھے جانے دیجیے تاکہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں. اتنا بولڈ انداز سے اس نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اب تمہیں چلے جانا چاہیے، اب تم لوگوں کو علم سکھاؤ. یعنی اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اٹس جسٹ لائک ریپیٹیشن، اور ریپیٹیشن ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہا آپ سے، تو اب میں کیوں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں، مجھے جانے تاکہ میں لوگوں کو سکھاؤں. بلم باعور اتنا جینیس اسٹوڈنٹ تھا نیکسٹ ٹو موسیٰ. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے نائب بن کے فلاں جگہ، فلسطین چلا گیا. فلسطین کے بادشاہ کو جب شہرت پہنچی اس تک تو اس نے اس کو وزیر رکھ لیا. اب جسے کہتے ہیں پیسے کی لالچ اور تحفے تحائف اور عزت مقام سب ملا، تو وہ کچھ عرصے کے بعد حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھا. موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے جب کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کا بادشاہ بہت ظلم کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا، اس کو جا کے سمجھاؤ یا اس کو اس پہ حملہ کرو، اس پہ فتح حاصل کرو. تو بلم باعور کو بلایا بادشاہ نے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں، تو تم دعا کرو. تو اس نے کہا پہلے میں استخارہ کر لوں کہ لڑنا چاہیے کہ نہیں. تو اس کا استخارہ بڑا مشہور تھا، وہ ہر معاملے میں استخارہ کرتا اور جو استخارہ آتا وہ صحیح ہوتا. اس نے استخارہ کیا اور بادشاہ کو آگے بتایا کہ بھائی یہ جو ہے استخارہ غلط آیا، یعنی نہیں کرنی چاہیے جنگ. اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سرنڈر کر دیں، اس کا مطلب واک اوور دے دیں کہ تم لے جاؤ ہماری سلطنت. تو اس نے کہا بلم باور تم ایک اور مرتبہ استخارہ کر لو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری مطلب کا استخارہ نہیں آ جاتا، یا علماء سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جب تک اپنی مطلب کا عالم نہیں مل جاتا اس وقت تک. تو اب دوبارہ جب کیا تو کچھ بھی نہیں آیا، بلینک، فل ان دا بلینک جسے کہتے ہیں نا. اب یہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے ایک اچھوتی بات کی، کہ لیں گے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم علم کے اس درجے پر پہنچ گئے ہو کہ خدا نے فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے. فل ان دا بلینک، اپنی مرضی سے جو چاہو تم کرو وہ صحیح ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ ہی کے حق میں کہنا تھا، اور بادشاہ نے بہت بڑی آفر کر دی تھی میں تمہیں یہ دوں گا، اب یہ دے دیا. تو اب اس کو یہ کہا کہ اب تم دعا بھی کرو. اچھا وہ مستجاب الدعوات مشہور تھا، ہوتے ہیں علماء یا نیک لوگ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، کہ اچھا اب تم ہمارے لشکر کے ساتھ بھی چلو اور دعا بھی کرو کہ ہمارا لشکر جیت جائے. جب یہ گیا تو پتہ چلا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، اب تک اس کو نہیں معلوم تھا. اب یہ سٹ پٹا کے واپس آ گیا، اس کے ماتھے پہ پسینہ. اس نے کہا یہ تو موسیٰ کا لشکر ہے، میں تو موسیٰ ہی کا تو شاگرد ہوں. اس نے کہا کہ میں تمہیں اور دوں گا تحفے تحائف، خزانے کے منہ کھول دیے. تو اس نے کہا چلو اب میں یہاں تک آیا ہوں، تو اب جب علم میں اس کے فطور آیا نا نیت میں کہ ہو سکتا ہے موسیٰ غلطی پر ہوں، تو اب یہ جو ہم بعض اوقات شاگرد بن کر استاد کی غلطی نکالتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے استاد کی غلطی نکالی. تو اب جو ہے نا اس نے دعا کی کہ اللہ بادشاہ کو شکست دے، موسیٰ کو فتح. اب یہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا یہ تم نے دعا کیا کی، تمہیں کہنا چاہیے تھا بادشاہ کو فتح دے موسیٰ کو شکست. کہنے کہا اچھا میں نے یہ کہا، نہیں میرے خیال میں تو میں کہ نہیں تم نے یہی کہا. وہ دوبارہ گیا، پھر اس کے منہ سے الٹا نکلا، نکالنا کچھ اور تھا منہ سے، کیا نکلا؟ بادشاہ کو شکست دے، حالانکہ کہنا کیا تھا بادشاہ کو فتح دے. ابھی دوبارہ یہی نکلا، پھر نیچے آیا، لوگوں نے کہا پھر تم نے غلط کہا، پھر دوبارہ جا کے کہو. اب اللہ نے ایک مرتبہ معاف کیا، دو مرتبہ معاف کیا، تیسری مرتبہ نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اس کی غلطی کو بلال کے لیے کسی نے اعتراض کیا، یہ اسد ونہ کہتے ہیں، تو اشد ونہ ہوتا ہے. تو اذان جب نہیں دی تو کہتے ہیں فجر ہی نہیں ہوئی. تو پھر حاطف غیبی سے آواز آئی، رسول کو بتایا گیا کہ بلال کا اسد ونہ آسمانوں پر اشد ونہ پہنچتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کریکشن کر رہا ہے ایک غلطی کی جسے کہتے ہیں. تو غلط منہ سے دعا نکال رہا ہے, بچا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ. اب تیسری مرتبہ جب یہ گیا اور جب اس نے منہ کھولا, جیسے ہی منہ کھولا زبان باہر آ گئی, اتنی باہر آ گئی کہ سینے تک, جس طرح داڑھی نہیں ہوتی لوگوں کی لمبی سی, اتنی داڑھی نظر نہیں آ رہی تھی, اس کی زبان نظر آ رہی تھی, اور وہ عمر بھر وہ زبان باہر نکلی رہی. قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے پاس بٹھاؤ تو بھی زبان نکالے رہتے ہیں, دھتکار دو تو بھی زبان باہر نکالے رہتے ہیں, کتے کی طرح. کتے سے تشبیہ دی ہے بلعم باور کو. کہاں موسیٰ کا نائب, کہاں موسیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم, کہ جس کا یہ چیلنج کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا, اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, نتھنگ نیو. اگر وہ ویسے ہی بادشاہ کا وزیر بننا چاہتا حلال روزی پر, عزت شہرت مقام سب کچھ تو دیا ہوا تھا, لیکن لالچ کے چکر میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے حسد. اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک الگ کہانی دوبارہ, جب زبان باہر نکلی تو اس نے کہا, موسیٰ تو نے مجھے ذلیل کیا, اب میں تیری فوج کو ضرور شکست دلوا کے رہوں گا. پھر اس نے یہ کہا, یہ دیکھیں شیطان والی بات, کہ تو آدم تو نے مجھے ذلیل کیا راندہ درگاہ, اب میں تیری نسل میں سے لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو بلعم باور نے کیا کیا تھا پتا آپ کو؟ یہ دوسرا حربہ جو خود آپ لوگوں سے متعلق ہے. اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم جیت سکتے ہو, اپنی عورتوں کو بنا سنوار کے بے حجاب ان کے لشکر میں داخل کر دو. تو روزانہ کچھ لڑکیاں جاتی پھل فروٹ کچھ کپڑے بیچنے کے خاطر, اور وہ اپنی طرف راغب کرتی ہیں, اور آہستہ آہستہ پوری فوج میں فحاشی پھیل گئی فلسطین کی یہودیوں کی بے حجاب عورتوں کی وجہ سے. اس کے بعد پھر شکست ہونے لگی, عین موقع پر کسی نے موسیٰ کو شکست دی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی حواری کو بھیجا, اس نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کہاں جا رہے ہو. کہتے ہیں کہ آج کے یہودی اب تک بلعم باور کی اس چال کو نہیں بھولے. تو انہوں نے کہا کہ میڈیا پہ قبضہ کرو, بے حجابی کو فروغ دو, اور عورتوں کو اس طرح پیش کرو کہ مسلمان جو ہے وہ کھینچے چلے آئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کی سنگر کے دیوانے ہوتے ہیں, کہ اپنا کریڈٹ کارڈ اور اپنا ایروپلین ذاتی جو ہے وہ حوالے کیا ہوا ہے, کہ تمہیں جتنی چاہیے جو ہے وہ شاپنگ کرنی کرو, تمہیں جہاں جہاں گھومنا ہے. تو بہرحال یہ خواتین کے لیے بھی لمحہ فکر, یا خود مردوں کے لیے بھی. اور یہودی اس وقت آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب میں بہت سارے کیسینوز, اور 2030 میں جو دجال سٹی جسے کہا جا رہا ہے وہ کھل گیا ہے, بے حجابی بالکل جسے کہتے ہیں کہ اولین, جو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو سعودیہ میں نیشنل ڈے منایا گیا ہے, اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ انہوں نے بیچز وغیرہ پہ ہلا گلا کیا, فرسٹ ٹائم سعودیہ کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے. بہرحال تو یہ یہودی ابھی تک نہیں بھولے بلعم باور کی ٹیکٹک, کہ بے حجاب عورتوں سے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ وہ حسد علماء کا, تو علماء کے ساتھ ظاہر سی بات ہے طلباء میں ہو سکتا ہے. طلباء میں کیسے حسد ہو سکتا ہے؟ جو طالب علم جینیس ہو, انٹیلیجنٹ ہو, وہ اپنا قیاس شروع کر سکتا ہے اپنے طور پر کہ نہیں یہ ایسا ہے, میں تو ایسا سمجھتا ہوں. مطلب رسول کے بعد چھٹے امام کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں غیر ایشیا, کہ جو کہا کرتے تھے قال رسول اللہ و اقول, رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جو انہوں نے قیاس کیا, جو شیطان نے کیا تھا, یہ کیا ہے؟ غلط استعمال, اپنی عقل کو خدا پر, خدا کے رسول پر مقدم کرنا, امام کی رائے پر مقدم کرنا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں شاید غلط ہے. تو یہ ہے علماء کا حسد, جب وہ دیکھتے ہیں, طلباء بھی اس میں شامل ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے آگے نکل رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے. تو دینداروں کی, علماء کی اپنی الگ آفتیں ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوزوکومیل انفیکشن. کیا ہوتا ہے نوزوکومیل انفیکشن؟ جو ہاسپٹل میں ہائیلی ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں, اور بہت کم اینٹی بایوٹک کارگر ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹرز کو جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ریئر قسم کا ہوتا ہے, اس کی اینٹی بایوٹک بھی اویلیبل نہیں ہوتی. تو دیندار طبقے کو, طلباء کو, علماء کو تو خاص محتاط رہنا ہے کہ ہمیں جو بیماری لگے گی وہ کفر کے ستونوں میں سے ہے, ہمیں جو بیماری لگے گی وہ ہم کو نبی کے مقابلے میں, امام کے مقابلے میں, ایک عالم کے مقابلے میں لے آئے گی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ جو ہے عالم کو برا کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, یہ غلط یہ پتہ نہیں کس طرح کہتے رہتے ہیں. پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے مجتہدین مراجعین پہ, کہ یہ مجتہدین کو پتہ نہیں آج کل دنیا کہاں جا رہی ہے, وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں مثلا. پھر آہستہ آہستہ خدا نہ کرے امام کے ظہور کے وقت امام پر آپ لعنتاً یا جسے کہتے ہیں کم از کم ایک تنقید کر سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ وسعت ہے, اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شدت ہے اس بیماری میں. اب آئیے ہم اس کی علامت کی طرف چلتے ہیں, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے امام کی حدیث کے مطابق حاسد تمہاری خوشی میں غمگین اور تمہارے غم پر خوش ہوگا, جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃن تسؤہم وان تصبکم سیئۃن یفرحوا بہا, سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 120. ان تمسسکم, جب تم کو چھو جائے حسنۃن کوئی بھلائی کوئی نیکی کوئی اچھائی, تسؤہم تو وہ اداس ہو جاتے ہیں, وَإِن تُصِبْكُمْ اور جب تم پر آ پڑے سَيِّئَاتٌ کوئی برائی کوئی لغزش کوئی خطا, یفرحو فرحت ہوتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہوتا ہے ہم نے مطلب خود سنا, ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی, مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں. میں نے کہا گاڑی چوری ہو گئی آپ مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے. بعض دفعہ کچھ خبریں بتاتے ہوئے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے. میں جس کو یہ خبر بتا رہا ہوں ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہوگی میری ہنسی نکل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں حسد ہے, انہوں نے نئی نئی گاڑی لی ہوگی بیچارے جو ہے وہ گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ خوش ہو گئے چلو بھائی میرے برابر واپس آ گئے. موبائل چوری ہو گیا, اچھا ہوا بہت شو مارتی تھی یہ لڑکی اپنے موبائل کا, اچھا ہوا چوری ہو گیا. لباس کو دیکھ لیا, ارے بھائی ان کے ابا تو کسٹم میں ہیں تمہیں معلوم ہے کسٹم والوں کی تو چاندی ہوتی ہے. مطلب خواہ خواہ کا ایک لیبل لگانا, یہ حرام کی کمائی ہے یا یہ ہے, بھائی فلاں کے بڑے اچھے مارکس آئے, ارے کیسے اچھے مارکس آئے, ان کے جو خالو ہیں نا پرنسپل کے دوست ہیں اس وجہ سے اچھے مارکس آئے. مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو ارے بھائی کیا کریں, ان کی تو فیسلٹیز ہیں, ان کے گھر میں تو جنریٹر ہے, ان کے گھر میں تو گاڑی ہے, ان کے گھر میں تو ملازمین ہیں, ان کے یہاں تو ماشاء اللہ اچھے استاد ہیں, خود ان کے ماموں ٹیچر ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کی فضیلت میں کمی آئی. تو اس کی خوشی پہ غمگین ہونا, اور آپ نے خود دیکھے ہوں گے آپ کبھی فیس سیٹنگ اگر کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے سالگرہ میں شادی میں کچھ لوگ ایک کونے والی ٹیبل پہ اور آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی, منہ لٹکے ہوئے ہوں گے, گھڑی میں 9 چہرے پہ 12 بج رہے ہوں گے, بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں بھائی, وہ بس آپ آگے آئے نہیں ہم آگے آ جائیں, ارے فوٹو کھینچ رہے نہیں ہم نے کھنچوا لیا ہمیں شوق نہیں ہے فوٹو کھنچوانے کا, ارے کھانا کھائیں نہیں ہم کھا کے آئے بھوک لگ رہی تھی اصل میں. کوئی نہ کوئی ایک جگہ بہت اچھا کھانا پکتا ہوتے ہیں کچھ گھرانے کے جن کی جسے کہتے ہیں کہ خواتین کا پکوان بہت اچھا ہوتا ہے, جب دعوت دیتے ہیں تو لوگ ضرور جاتے ہیں. تو کسی سے پوچھا بھائی کیسا لگا آپ کو کھانا, جیسا ہوتا ہے. اچھا بات تو صحیح کی انہوں نے بھائی جیسے ماشاء اللہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح آج بھی ماشاء اللہ اچھا پکایا, لیکن اگر اس طرح کہہ دیتے بھائی جس طرح لذیذ ہوتا ہے اس طرح بھائی جیسا ہوتا ہے منہ لٹکا کے جسے کہتے ہیں, تو آپ کے چہرے سے لگ جاتا ہے جو چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں. دیر سے آنا, اب تو ایک موبائل آ گیا اس پہ آپ مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے علاقے بھائی آپ آ جائیں ذرا فوٹو کھینچوا لیں, آپ آ جائیں فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں, آپ آ جائیں ذرا ذرا ہاتھ لگا لیں. تو دوسروں کی خوشی میں آپ کو جسے کہتے ہیں وہ آدمی کے آنے سے لیٹ آنے سے جلدی جانے سے اور تحفے سے آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ نہیں. اور آپ کے غم پر خوشی, بھائی فلاں جو ہے ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تو ہونا ہی یہی تھا, وہ بد پرہیزی اتنی کرتے ٹھیک ہے لیکن اس انداز سے کہنا کرتے ہوں گے, لیکن کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اطمینان ہوا اچھا ہوا اب بھگتے ہیں ہاسپٹل میں یہ ان کو انسولین لگے اور ان کو بلڈ پریشر کی دوائیاں ملیں اب پتہ چلے کہ ان کو جو ہے بد پرہیزی کے کام کیا انجام ہوتا ہے. تو کسی کی خوشی میں آپ کے دل میں کیا جذبات موجزن ہوتے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک آگے کا اسٹیپ بتا رہا ہوں لیکن جب گفتگو آ گئی ہے تو بتا دوں. آپ اپنے کلام پہ غور کریں جو آپ بول رہے ہیں, آپ اپنی حرکات و سکنات پہ غور کریں جو آپ کر رہے ہیں, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ نیک ہیں بد ہیں. لیکن آپ کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا کریں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیوں خوش ہوتے ہیں, بھائی ماشاء اللہ آج ہم نے 10 گھنٹے کی نیند کی ہے نماز، وہ نماز اصل میں دیر سے آئے تھے، کھانا زبردست تھا، کچھ زیادہ کھا لیا تھا اور فریش آج تو، ارے وہ نماز، ارے نماز کو چھوڑیں آپ، وہ کر لیں گے قضا یہ وہ، آپ کو خوشی کس بات سے؟ نیند پوری ہو گئی آج ماشاءاللہ خوب ڈٹ کے سوئیں، خوشی اس بات کی کیا کھانا تھا زبردست، اور جو نماز چھوٹی اس کا ایک بھی غم نہیں۔ تو اپنے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کا سبب اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے غم کا سبب، یہ ٹریس کیا کریں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی آ جائے، گریڈ میں، میڈیکل کالج میں، ایڈمیشن میں، یا برتھ، کوئی شادی بیاہ کی تقریب، فلاں کا رشتہ ہو گیا، ماشاءاللہ منگنی ہے، یہ وہ، تو ایک دم سے اداسی چھا جائے گی آپ کے چہرے پہ، آپ کے دل میں، مجھ میں کیا کمی ہے، یا میں کیوں نہیں آ پاتا، اچھے مارکس لے پاتا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ اگر آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، لیکن غصے کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل سے انحراف کرنا۔ تو خوشی میں غمگین اور دوسروں کی مصیبت پر خوش، نمبر ایک، نمبر ایک اور دو، دو علامات ہو گئی۔ پھر تیسری اور چوتھی علامت کیا ہے؟ حاسد آپ کی موجودگی میں چاپلوسی کرے گا اور آپ کی غیر موجودگی میں غیبت کرے گا۔ غیبت تو کرنی ہے اس کو، کیونکہ وہ حاسد ہے، آپ کے سامنے کوئی اس کی نیکی کر رہا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اچھائی کر رہا ہے، تو آپ فوراً بتا دیں گے بھائی یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس نے چیٹنگ کی تھی مثلاً، فلاں جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے یہاں بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بڑی چٹ منگنی پٹ بیا، ارے بھائی یہ ان کا کوئی چکر ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، تو ابھی زیارت سے آئے گا نا، زیارت عید میں تو ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ تو وہ تانے بانے بننا، اچھائی میں بھی کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لینا، یہ کیا ہے؟ حسد، غیبت۔ اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی جو ہے وہ رکھے، نصیب اچھا کرے وغیرہ وغیرہ، اور حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ خوش آمد یا چاپلوسی کے لگے آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں اپنی غیبت کو۔ نمبر پانچ، احساس کمتری۔ بیسیکلی یہ جو حسد ہے، اٹ از دا آؤٹ کم آف ڈیفیشنسی، انفیریٹی کمپلیکس۔ آپ آگے نہیں نکل سکے، آپ دوسرے ہی ٹانگ کھینچ رہے ہیں یا اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں لے سکے، موبائل، گاڑی، اچھا لباس، مکان، آپ نے فوراً دوسرے کو جو ہے وہ حرام کا، تو آپ کی انیفیشنسی ہے۔ وہ اکثر ہم بچپن میں ٹرک اور منی بس اور رکشے کے پیچھے جملہ لکھا دیکھتے تھے، تو وہ اب بہت کام آتا ہے، محنت کر حسد نہ کر، محنت کر حسد نہ کر۔ تو یہ جو کچھ حسد ہم کرتے ہیں، غیبت اور اس کے لیے سازشیں، اس کو پیچھے کرنے کے لیے، اس کو دھکا دینے کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے۔ اور جب ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، جسے کہتے ہیں ہاتھی تو اپنی چال چل کر شاہانہ چلا جاتا ہے، لیکن کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل، ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ تھنگس، اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل۔ عظیم لوگ، گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز، اچھے لوگ نظریات، فکر، منزل، مجھے کیا بننا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے، خدا کی رضا، میڈیکل، انجینئرنگ، یہ فکر، یہ منزل ہے، آئیڈیاز۔ سائنسدان بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں آپ، استاد بنتے ہیں آپ۔ اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ، ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ تھنگس، موبائل کے بارے میں باتیں کریں گے، گاڑیوں کے بارے میں باتیں کریں گے، اس کا یہ ماڈل، اس کی یہ شیپ، یہ موبائل، یہ فیچر۔ لباس کے بارے میں باتیں کریں گے، کہاں سے ایک ذاکرہ ممبر سے اترے گی نہیں، آپ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے جائیں گے، کیا بھائی رابی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہیں ہم تو ٹیلر کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کہاں سے ابا آپ نے سلوائی۔ تو آپ کا فوکس چیز ہوتی ہے، آپ کا فوکس یہ نہیں کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جس سے کہ اس کے بارے میں معلوم کریں۔ ابھی میں اتفاق کل ہی کا میں بتا دوں، کل ہم ایک شادی میں انوائٹڈ تھے، یہ علماء کی حسد کے حوالے سے آتے ہوئے ہمیں بہت یہ حدیث یاد آئی، ایک لڑکا نوجوان سامنے ہمارے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بات چل رہی تھی کمپیوٹر کی، اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس۔ وہ لڑکا بتا رہا تھا میں چائنا میں ہوتا ہوں، کبھی سنگاپور، کبھی یورپ، ٹریولنگ میری زیادہ ہے، اور ہم جو ہے وہ حسد کا لیکچر ریوائز کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دیکھیں آپ یہ دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو کیا عزت دی۔ آتا ہے یہ خیال، آتا ہے یہ سب کیا آتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا عزت دی، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا، دنیا گھومنے سے بہتر ہے لوگوں کو دنیا گھماؤ۔ कंप्यूटर में डील करने से बेहतर है आदमी जो है वह हसद की बीमारियां बताए। अल्लाह ताला ने अच्छा वह हमें इन चीज़ों से दूर रखा। ये आजकल के नौजवान पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब हम रुखसत होकर जाने लगे तो हमारे जो मेज़बान थे दूल्हे मियाँ, उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपको एक साहब से मिलाना है मुझे। मैंने कहा ज़रूर। कहने ये वही नौजवान हमारे सामने खड़ा हो। तो हमने कहा अभी हमारा फिर टाइम ज़ाया करेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो उसने कहा मुझे बताया गया है कि आप दर्स देते हैं। मैंने कहा जी। कहने मैंने असल में आपसे तौहीद वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। मैंने कहा खैरियत? कहने असल में मैं मुख्तलिफ ममालिक में घूमता हूँ, तो कभी यहूदियों से पाला पड़ता है, कभी ईसाइयों से, कभी मुल्हिदों से, कभी हिंदुओं से, तो मेरी बहुत डिस्कशंस होते हैं दीन के बारे में और तौहीद के बारे में। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा शख्स मिले जिससे मैं डिस्कस करूँ। तो इन्होंने बताया माशाल्लाह आप दर्स वगैरह देते हैं और ये वो। फिर हम अपनी, हाँ भाई हम तो 20 साल से दे रहे हैं और ये और वो। तो उन्होंने कहा आप अपना एड्रेस दें, अपना फ़ोन नंबर दें, अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। यानी इतना वो था कि बस आपसे अभी मैं टाइम ले लूँ थोड़ा सा, आपको घर ड्रॉप कर दूँ और ड्रॉप होते हुए थोड़ी सी बातें हो जाएं आपसे। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं है मेरे पास सवारी, आप फिर कभी आइएगा। तो इतनी शर्मिंदगी हुई बाद में कि देखें हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ख़वातीन में अक्सर ये होता है जो बाहिजाब होती हैं, ये देखें इनका हिजाब ही ठीक नहीं है, ये देखें ये तो ये बेहिजाब है मसलन। तो वो जो बेहिजाब होती हैं तो उन पर तो बिल्कुल बड़ा सा क्रॉस, इनको देखना भी हराम है जो है ना। मर्दों का तो खैर है हराम, मेरा भी देखना जिसे कहते हैं कि हराम है, और ये तो जहन्नम में जाएंगी। अगर किसी की मेरी मसलन शिफात मिल गई तो मिल गई, वरना तो कोई चांस नहीं है। इनको चाहिए मुझसे बना के रखें, इनसे कहो कि मुझसे दुआ करवाएं, मैं मुस्तजाब दावत हूँ। तो ये जो दीनदार लोग हैं इनमें भी ये जो ख्याल आते हैं ये सब क्या है? ये आपने अपने आप को कुछ समझ रखा है ना कि हम कुछ हैं? तो हसद ये दूसरी किस्म का हसद, वो किसी और चीज़ में आगे बढ़ रहा है, आप नहीं चाहते वो उस चीज़ में आगे बढ़े, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुमसे। तो भाई उसका जो उसकी जो पास जो ताकत है, जो सकत है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। वो सिंगापुर, बैंकॉक, यूरोप घूम के भी तौहीद को तलाश कर रहा है। आप मदरसे में बैठ के तौहीद पे दर्स दे रहे हैं तो क्या कमाल किया? कमाल तो वो कर रहा है जो दुनिया घूम के भी तौहीद, दुनिया घूम के भी खुदा को तलाश कर रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये अलामात मुकम्मल हुई कि जिसमें इंसान हसद में मुब्तला हो सकता है और अपने आप को जज कर सकता है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले दर्स में हम आपको हसद के असरात के हवाले से बतलाएंगे, हसद के इफ़ेक्ट्स, असरात जिससे इंसान जो है वो अर्श से फर्श तक किस तरह पहुँचता है या गुनाहों की दलदल में कैसे फंसता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमा, जो जिंदान में उनको रिहाई अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अता फरमा, जो गुमशुदा हैं उनको उनके प्यारों से मिला, जो सफ़र में उनको मंजिल अता फरमा, कोरोना इस जैसी मुतअद्दी बीमारी से हम सबको महफूज फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अनसार व आबान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على